السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے بہت ساتھی شاید روزہ ہیں، اس پر میں عرض کر رہا تھا مولانا صاحب مولانا احباب صاحب سے کہ میں کھانا کھلا دو ان کو، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ریفریشمنٹ بہت لے لیا ہے. اب آپ اور ان کے بیچ میں ہیں، یہ بات میرے کو نہیں معلوم، اور ایک گھنٹہ بات کرنے کو بولے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے کہ گھنٹہ ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے کہ نہ ہو، بظاہر یہ ہے کہ نہیں ہوگا کیونکہ صحت اچھی نہیں ہے. اس دنیا کی جو پیدائش ہوئی ہے اور انسانوں کی جو تخلیق ہوئی ہے، یہ رحم کی بنیاد پر ہوئی ہے، مرسی کی بنیاد پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ خالقن بلا حاجتن رازقن بلا معونتن. وہ خالق ہیں بغیر حاجت کے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی ایسا کوئی کام نہیں تھا کہ جو نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے مخلوق سے لینا چاہا اس لیے مخلوق کو پیدا کیا، ایسا نہیں ہوتا، ان کو کوئی حاجت نہیں تھی. سمد کہتے ہی ہیں ایسی ذات کو ہے جس کو کوئی حاجت نہ ہو. اللہ سمد ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ پاک غنی ہے، اپنی ذات سے بے نیاز ہے. پوری مخلوق جو ہے وہ فقیر ہے، اللہ غنی ہے. اور مخلوق میں چونکہ افضل ترین مخلوق انسان ہے، تو انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب فقیر ہو. اور الناس میں الف لام عام بتانے کے لیے، اس میں ایکسپشن نہیں ہے کوئی کہ جو دنیا کا فقیر ہے وہی فقیر ہے، نہیں، جو بڑا بادشاہ ہے وہ بھی فقیر ہے، بہت متمول ہے، پیسے والا ہے وہ بھی فقیر ہے، عہدیدار ہے وہ بھی فقیر ہے، برا ہے وہ بھی فقیر ہے، بھلا ہے وہ بھی فقیر ہے. سارے فقیر ہیں، اور انسان تو خیر انسان ہے، فرشتے سارے فقیر ہیں. یسألہ من فی السماوات والأرض، مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، سب مانگتے ہیں، سب بھکاری ہیں، ان کو حق ہے ایسا بولنے کا. دوسری کوئی مخلوق ایسی بات بولے تو کہتا بڑاپن کر رہا ہے، تو بڑاپن تو ان کا اصل حق ہے، اس وجہ سے دوسرے کو زیب نہیں دیتا، ان کو تو زیب دیتا ہے اس واسطے کہ وہ متکبر ہیں، کبریائی ان کی چادر ہے، الکبریاء ردائی. اس لیے جو پیدائش ہوئی ہے میرے دوستو، وہ رحم کی بنیاد پر ہوئی ہے، اللہ پاک رحم کرنے کی وجہ سے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہے، البتہ ہمارے ساتھ اغراض ہیں، ہمارے ساتھ جو اغراض متعلق ہیں ان کو مقاصد کہا جاتا ہے، کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصود کیا ہے، کس لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں کیا کام لگانا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، وہ ہمارے اعتبار سے مقصود ہے، وہ جس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرے بندے بننے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، بندگی کریں. اور لیعبدون جو ہے نا، عبد شدن کے معنی میں ہے، نوکری کرنے کے معنی میں نہیں ہے. نوکری جو ہوا کرتی ہے، چاہے وہ اجیر خاص کی ہو، اجیر مشترک کی ہو، نوکری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو اجیر خاص کہتے ہیں، ایک کو اجیر مشترک کہتے ہیں، دونوں کے احکام الگ ہیں، دونوں کے مسئلے الگ ہیں. اجیر خاص عمل جس میں مطلوب ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا اس میں. اجیر مشترک وقت جس میں مطلوب ہوتا ہے، جو چاہے اس وقت میں آپ سے کام لے، کام مقرر نہیں ہوتا. جیسے درزی ہے نا، ٹیلر، یہ اجیر خاص ہوتا ہے، بھائی آپ کو یہ شیروانی سی کے دینا ہے، یہ کرتا سی کے دینا ہے، اس سے اس قسم کی بات ہوتی ہے. اور جو عجیب مشترک ہوتا ہے جیسے گھر کے نوکر ہوتے ہیں، بھائی آپ کو صبح 9 بجے سے شام میں 9 بجے تک یہاں رہنا ہے، کیا کام لگانا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ واکیوم کرائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گلاس آپ سے منگوائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے پانی منگوائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے بازار سے گروسری منگوائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ عجیب خاص ہو یا عجیب مشترک، تو لیابدون کا ترجمہ عام طور پر بہت سے لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ وہ نوکری کرنے سے یعنی عبادت کرنا جو اللہ کا حق ہے اس کے لیے پیدا کیا جائے، وہ بھی اس میں شامل ہے، انکلوڈ ہے وہ، مگر اصل عبد شدن کے لیے ہے. بندہ بن جانا، بندہ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بولے، جب بولے، جیسا بولے ویسا سننا. رات ہو، دن ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، امیری ہو، غریبی ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، امریکہ میں ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، ہند میں ہو، سندھ میں ہو، بنگلہ دیش میں، پوری کی پوری مخلوق جو ہے نا وہ عبد شدن کے لیے ہے، بندہ ہونے کے لیے، بندگی ہونے کے لیے ہے. بندہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اختیار ختم کر دینا اختیار ہونے کے باوجود، جیسے بندے کو اختیار نہیں رہتا. پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، غلامی کا نظام ہے، ابھی بھی ہے وہ، لیکن ابھی رہا نہیں، عمل میں نہیں رہا، پریکٹیکل میں نہیں رہا، مگر قانوناً ہے وہ اسلام میں، اسی لیے اس کے احکام ہیں ابھی تک بھی، وہ تو ظاہر ہے قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے قریب پھر وہ سلسلہ زندہ بھی ہوگا. تو جب خرید لیتے تھے غلام کو تو اس کا کچھ نہیں رہتا تھا، حالانکہ ایک انسان ہے وہ، اس کو اختیار ہوتا ہے نا، مگر پھر بھی اس کو اختیار نہیں رہتا تھا. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ غلام کو خرید کے لائے، اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت اب آپ نے خرید لیا ہے، جو بھی رہا ہوگا میرا نام اب تو وہی ہوگا جو آپ بولیں گے، للو بولو، کلو بولو، رمضانی بولو، شعبانی بولو، سیدھا بولو، شیرا بولو، مرضی ہے آپ کی. کہنے لگے یار بڑا عجیب آدمی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا بھائی تمہاری پسند پہننے میں کیا ہے؟ ہم پیسے والے، بہت مالدار آدمی تھے، کہنے لگے ہم پیسے والے ہیں، ہم آپ کو آپ کے پسند کے کپڑے سلا دیں گے. کہنے لگے حضرت جب آپ نے مجھے خرید لیا ہے تو پھر میری پسند کا کیا ہے؟ جو آپ پہنا لیں گے وہ پہن لوں گا. رہنے کے بارے میں پوچھا تو یہی جواب دیا، بھائی میرا کیا ہے، مجھے تو آپ نے خرید لیا ہے، آپ چاہے مجھے کسی کمرے میں رکھیں، دہلیز میں رکھ دیں، گھوڑوں کے اور گدھوں کے استبل میں رکھ دیں، مجھے آپ جہاں کہنے کو کہیں گے وہاں رہ جاؤں گا. کھانے کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا. حضرت مالک ابن دینار نے اس کو آزاد کر دیا، کہنے لگے تو ہے تو غلام لیکن تو غلامی کے قابل نہیں ہے، تو نے مجھے غلامی کا سلیقہ بتا دیا کہ غلام ہوتا کیسے ہے، تو غلام لیکن غلامی کا قابل نہیں ہے، تو جا آزاد ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تو نے مجھے بڑی بات بتا دی کہ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، غلامی کا سلیقہ تو نے بتا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترجمانی ہیں، کرنے والے ہیں اس کی، اللہ کی مرضی کے ترجمان آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ظاہر کائی کے لیے بھیجے گئے، ترجمانی کرنے کے لیے بھیجے گئے، نمائندگی کے لیے بھیجے گئے. کیا ہوا؟ پتا چلا بعد میں مولانا کا خود ہی بج رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے فون آنے سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، البتہ اگر کوئی مووی بنائے اس سے میں بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، پورا بیان چوپٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہے حرام، اس کے ابھی تک جائز ہونے کی دلیل کوئی مولوی نے نہیں دی ہے، کرتے سارے مولوی بھی ہیں، لیکن جائز نہ جائز تھی، ناجائز ہے مولوی کرو، غیر مولوی کرو، حرم میں کرو کہ آجم میں کرو. تو مقصود تو ہمارا میرے دوستو عبد شدن ہے، جبکہ ہم اختیار رکھتے ہیں، اور یہی امتحان کے لیے دنیا میں رکھا گیا ہے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے عبد بنانے کے لیے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصود بھی رحم ہے، کیونکہ رحم کی بنیاد تو پیدا کیا گیا، تو پلاننگ میں رحمت ہی ہے آگے. پلاننگ میں رحمت کیا ہے؟ پلاننگ میں رحمت یہ ہے کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو خزانے ہیں ان کی استعداد پیدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے. جب تک ان کی صلاحیت نہیں آئے گی, استعداد نہیں آئے گی, وہ رحمت کے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اس دنیا میں اللہ کے رحمت کے خزانوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ دنیا اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے آپ ایک بیرل دودھ کے اندر سے ایک گلاس لے لیں تو اب آپ اس میں بیرل دودھ کہاں سے ڈالیں گے؟ ایک بڑا جو بیرل اپنے پاس جو ہوتا ہے ان سے آدمی کے خط کے برابر, اس کا دودھ جو ہے نا آپ ایک گلاس میں کیسے ڈال دیں گے؟ طریقہ نہیں ہے یہ. اس لیے یہاں پہ رحمت جو ہے نا, رحمت کے نمونے ہیں صرف یہاں پہ آثار رحمت ہے. انظروا الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. رحمت جو حقیقی اللہ پاک کی ہے, رحمت کے خزانے ہیں لامحدود, اس سے فائدہ اٹھانے کے واسطے خاص استعداد چاہیے. اس کے لیے جسم چاہیے تھا اصل میں, کیونکہ خالی روح نہیں کر سکتی تھی یہ کام. جس چیز کو اللہ نے جیسے بنایا ہے اس کے اپنے اثرات ہیں, اس کو آثار خارجی کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں. تو روح میں نہیں تھی یہ بات, اسی لیے اس کو جسم دیا گیا. اب جسم اس دنیا کے اندر جس حالت میں ہے اس میں بھی استعداد نہیں ہے کہ وہ فائدہ اٹھا سکے, تو اس جسم و روح کو ملا کے ایک سسٹم دیا گیا, ایک نظام دیا گیا, اس سے وہ چیز پیدا ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ جسم یہاں سے جانے کے بعد بڑا ہوگا کافی, کیونکہ اب یہ ہمارا جسم ہوتے ہوتے 60, 70, 80, 90 سال جو بھی ہوں گے وہ سارا جسم جمع ہوگا نا ہمارا بھی. جتنے ناخن کاٹے وہ بھی جمع ہوں گے, جتنے بال کاٹے وہ بھی جمع ہوں گے, جتنا پسینہ نکلا وہ بھی جمع ہوگا, پورا بن کے 60 ہاتھ کا آدمی بنے گا. ایک زندگی میں 10 مرتبہ آدمی پوری طرح چینج ہوتا ہے. یہ ایک مہینے اس میں میگزین میں پڑھا تھا, ڈاکٹروں کی تحقیق ہے, اتنا آدمی کے جسم سے نکلتا ہے خود آدمی کہ وہ 10 مرتبہ جو ہے 10 آدمی ہوتے ہیں وہ ایک لائف کے اندر, کم از کم, اسے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آخرت میں جانے سے پہلے برزخ میں جو رکھا جائے گا اس کے اندر روح اور جسم دونوں کے گروتھ ہونے کے لیے بھی ایک ٹائم دیا ہوا ہے, تو وہ دونوں مل کے گروتھ ہوں گے. روح میں بھی جان اور زیادہ آ جائے گی اور اس جسم کے اندر بھی جان اور زیادہ آ جائے گی. تو اب تعالیٰ شانہ کی جو رحمت کی اصل خزانے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو عمر چاہیے. اس دنیا میں پاسبل نہیں ہو. ایک دسترخوان, حدیث شریف ہے یہ, ایک وقت کا کھانا جنتی 500 سال میں کھائیں گے. اگر 100 سال ایک آدمی کے یہاں پر ہے تو وہ ایک ٹائم کے کھانے کا کتنا حصہ؟ پانچواں حصہ بھی نہیں کھا پائے گا, اور صرف کھاتا ہی رہے اور 100 سال کھاتا رہے تو اس میں سوئے بھی نہیں, واش روم کو بھی نہ جائے, کہاں سے ایک ٹائم کا کھانا. تو ایک کھانے کے, جبکہ ایک نماز کے وقت, جب کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اللہ پاک اپنے ذمے ایک دعوت آنے والے کی مقرر فرما لیتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم, کیونکہ گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہے. اب ماشاء اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت لوگ بٹھائے. اب یہاں اپنے پاس کوئی خاص دوست اپنے پاس آئے گا اور آ کے کہیں گے میں جا رہا ہوں, یار یہ کیا بے مروتی ہے, کچھ تو کھا پی کے جاؤں. ایسا کیا ہے, ایک مرتبہ گشت میں ہم یہاں عرب کے پاس گئے, عرب تو بڑے ضیاف ہوتے ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں. اب وہ جناب, وہ اتفاق کے بعد ہم روزے سے تھے, رمضان کا دن تھا, کیا تھا نہیں معلوم, کچھ ایسے ہی دھابہ رہا. وہ ہم وہاں گئے اس کے پاس, اس کی بات کی تھوڑی کی, اس کے بعد واپس ہو گئے. صاحب اتنا ناراض ہوا کہ بس مار پیٹ باقی رہ گئی تھی. کہنے لگے کہ تم نے میری بے عزتی کیسے کر دی, اس سے زیادہ میری کیا بے عزتی ہوگی کہ تم لوگ شکاگو سے آئے, اتنے شہر سے اتنے دور آئے, اور میں نے نہ تم کو کھجور کھلایا, نہ پانی پلایا, نہ کچھ چیز میرے پاس تم نے کھائی. میں اس بے عزتی کو زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا, یعنی ہم نے کبھی ایسی بے عزتی اپنی برداشت نہیں کی. یہ اس نے کہا. کریم کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس کا اچھا نہیں لگتا. تو اللہ پاک سے زیادہ کریم کون ہے؟ تو اس لیے جب کوئی ان کے گھر آتا ہے تو حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہر آنے والے کے لیے ہر مرتبہ کی آمد کے بدلے میں ایک دعوت مقرر فرما چکے ہوتے ہیں. بولیں گے یہیں کہیں یہیں کھلا دیتے تو نہیں آتا, تو کھا ہی نہیں سکے گا. وہ دسترخوان جو بچھے گا یہاں سے آسٹریلیا تک بچھے گا, کیسے کھائے گا بھائی تو؟ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے کا دسترخوان ہے, وہ کچھ کھیل تماشا تو ہے نہیں. وہ تو میں ویسے ہی بول رہا ہوں, آسٹریلیا بھی کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اس کو غیب کے نظام میں ہی رکھا ہوا ہے, وہ پورا سسٹم اللہ پاک کا. اس کے لیے سب سے پہلے عمر چاہیے, اس کے بعد آدمی کو جوانی چاہیے. بچہ بھی نہیں کھاتا کوئی خاص, بڈھا بھی نہیں کھاتا کوئی خاص، جوان آدمی کے بس کی چیزیں کھانا. اس کے بعد آدمی کو صحت چاہیے. اگر آدمی کے پاس صحت نہیں ہے اور جوان ہی ہے، کیوں جوان ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی نہیں کھا سکتا ہو. تو صحت چاہیے، جوانی چاہیے، عمر چاہیے، اور جو چیز اس کو دی جائے وہ بہت زیادہ چاہیے، لامحدود چاہیے. اسی لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک مؤذن اذان دے گا اللہ پاک کی طرف سے، ایک منادی ندا دے گا، اور وہ اذان جو ہوگی وہ نماز کے لیے نہیں ہوگی، روزے کے لیے نہیں ہوگی، دوسرے کاموں کے لیے نہیں ہوگی. وہ اذان صرف ایک بات کی خوشخبری دینے کے لیے ہوگی، اور اس میں یوں کہیں گے کہ یا اہل الجنہ تشبون ولا تحرمون، اے جنتی وہ ایک بات سنو، تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے، جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. آخرت کا نظام الگ ہے، یہ دنیا کا الگ ہے. آخرت میں ہر دن آدمی کی ہر چیز کو بڑھائے گا، دنیا میں ہر دن آدمی کی ہر چیز کو گھٹاتا ہے. جوانی اب اس کے بعد میں گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھتی نہیں. پھر وہ جیسے جیسے وقت نکلتا جائے گا ویسے ویسے جوانی میں اضافہ ہی ہوگا، جیسے جیسے وقت نکلے گا ویسے ویسے حسن میں اضافہ ہوگا، نکھار میں اضافہ ہوگا. یہ نہیں کہ صاحب ابھی چار چھ سال تو حسین نظر آئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جھریاں پڑنا شروع ہو گئے، چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، وہاں پہ نہیں ہے ایسا. تو تشبون ولا تحرمون، تم جوان رہو گے بوڑھے نہیں بنو گے. تصحون ولا تمرضون، تم بیمار تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تحیون ولا تموتون، تم زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیہا، اور اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. یہ جنت ہمیشہ رہے گی، اس میں خدا نہیں آئے گا. جنت تو ہے لیکن تم نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو تم ہمیشہ رہو گے اور جنت میں رہو گے، جنت بھی ہمیشہ، تم بھی ہمیشہ. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ دیکھنے کا چانس ملے گا، اس سے متمتع ہونے کا، اس کو اس سے انجوائے کرنے کا ٹائم ملے گا آدمی کو صحیح صحیح. تو حق تعالیٰ شانہ انسان کے اندر، انسان کے جسم کے اندر، انسان کے روح کے اندر یہ استعداد لانا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا کام ہی ان کو لینا دینا کچھ نہیں ہے. اتنی بڑی جنت ہے نا، ان کو کیا کام ہے بتاؤ؟ ان کو محل چاہیے، ان کو گدے چاہیے، ان کو کھانا چاہیے، ان کو ہورے چاہیے، اللہ کو کیا چاہیے اس میں سے؟ پھر کئی کو بنایا بھائی؟ ان کے کام کی چیز نہیں ہے جنت، وہ سبحان ہے جنت سے. بس ٹھیک ہے، ابھی نہیں تھوڑی دیر تو ان لو، اور نہ جہنم ان کے کام کی چیز ہے، وہ تو ان کی صفات کی تجلی ہے. وہ صفات جمال کی تجلی، صفات جلال کی تجلی، رحمت کی تجلی، قاہر کی تجلی، اس کے ظہورات ہیں وہ سارے کے سارے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس میں کیا ہوں، میرے پاس کیا ہے، میرے خزانے کیسے ہیں، میری قدرت کیسی ہے، میری کبریائی کیسی ہے، وہ میں دکھانا چاہتا ہوں میری مخلوق کو. بس یہ ہے ان کا. جب بہت بڑا آدمی جب بہت پیسے والا ہوتا ہے، بہت اچھا گھر بناتا ہے، تو وہ بہترین قسم کی دعوت دیتا ہے، دنیا جہان کے برتن منگا کے، دنیا جہان کی چیزیں فراہم کر کے، دسترخوان بھی لائے گا، ڈیکوریشن بھی ویسا کرے گا، سامان بھی ویسے ہی لائے گا، پھر آئٹم بھی ویسے بنائے گا. کیوں بھائی، کیا کرنا ہے؟ جو مہمان آئیں گے کچھ بھی نہیں، بس مزے کر کے جائیں، میں چاہ کے کھلا دوں. اور یہ میں نے سنا رہا ہوں، یہ مثال بعینی حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان فرمائی ہے. وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، کیونکہ آپ رہتے ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر یہ ساری باتیں میں صرف مذاکرے کے طور پر کر رہا ہوں، سنی ہوئی ساری ہیں آپ کی. کیونکہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نہیں سنے ہوئے ہیں، ایسی بات میں سناؤں، مجھے کیا پتا کہ آپ نے سنا ہوا ہے کیا نہیں سنا ہوا ہے، اور کیا پتا مجھے پتا بھی ہے نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں. ہم آپس میں بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ چیز تازہ ہو جائے، اور پھر ہمارے عزائم بنے، پھر ہماری نیتیں بنے کہ ہاں واقعی کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے. بولتے وہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، اور میں پورا لیٹا ہوا نہیں تھا، یعنی پوری طرح نیند لگی ہوئی نہیں تھی مجھے، میں جاگ بھی رہا تھا. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں بھی آپ کا دن بیدار ہوتا تھا، لیکن اس حدیث شریف کے موقع پر آپ نے بین النومی والیقظا کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں نیند میں اور ہوشیاری دونوں کی کیفیت میں تھا. ایک کنارے فرشتے سرانے کھڑا ہو گیا اور ایک پائتی پہ کھڑا ہو گیا. تو جو پائتی والا تھا اس نے کہا اضرب له مثلا، ان کی مثال بیان کرو. تو اس نے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے. فرمایا ان عیناہ تنامان ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل نہیں سوتا، تم بولو گے تو سنیں گے. وہ یہ کہا، اس کے بعد میں پھر اس آدمی نے جو سرانے کھڑا ہوا تھا اس نے بیان کیا کہ سید ان بنا دارن. مثال ان کی یہ ہے, ان کے سامنے مثال یہ ہے کہ ایک سید نے بہت عالیشان محل بنایا, وجعل فیہ مادوبتا, اور اس میں دسترخوان لگایا, وبعث داعیا, اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ایک شخص کو بھیجا, لوگوں کو بلا کے لو کھانا کھانے کے لیے. فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المادوبہ, جس نے دعوت دینے والے کی بات پہ لبیک کہی وہ گھر ایڈریس بھی پوچھے گا, وہ پہنچے گا بھی وہاں پر, وہ داخل ہوا اس میں اور اس نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا. ومن لم یجیب الداعی, اور جس نے داعی کی بات پہ جواب نہیں دیا, لم یدخل الدار ولم یاکل من المادوبہ, نہ تو داخل در میں داخل ہوا اور نہ وہ اس میں سے کھا سکا. یہ مثال ہے ان کی. تو اس پہلے والے فرشتے نے کہا اب بلو, اس کی کیا اس کی تفسیر کرو, کیا مطلب ہے, یہ تو تشبیہ زبان ہو گئی, کنایاتی زبان ہے. تو پھر اس نے کہا کہ انہ نائم, یہ تو سو رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ نہ ہم بات کریں اور ان کو پتہ نہیں. پھر کہیں گے نہیں, ان آئینہ ہو تنامان بولا یہ نام ہو قلب ہو, ان کا دل نہیں سوتا, اگر آنکھ لگی بھی ہو بالفر تو بھی یہ سن لیں گے. تو فرمایا کہ السید هو اللہ, مطلب اس بات کا یہ ہے کہ سید سے مراد اللہ ہے. والدار هو الجنہ, اور جو محل بنایا اس سے مراد جنت ہے. والمعدوبہ, اور جو دسترخوان چنا گیا ہے اس سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں. والداعی هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس داعی کو بھیجا ہے دعوت دینے والے کو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا, ظاہر ہے کہ وہ اس راستے پہ چلے گا, جس راستے پہ چل کے وہ دار آئے گا, ایڈریس تو چاہیے آپ کو, اس کے بغیر کدھر جائیں گے, وہ اس میں جائے گا, اس میں داخل ہوا اور اس میں سے فائدہ اٹھایا. اور جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی وہ داخل ہی نہیں ہوگا اور اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے گا. تو وہ دونوں فرشتے چلے گئے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اور حیثیت اس کو بھی واضح کیا گیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کی نوعیت بھی واضح ہو گئی. حق تعالیٰ شانو صرف رحم کرنا چاہتے ہیں, صرف اپنے خزانے دکھانا چاہتے ہیں, اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں, اپنی بڑائی دکھانا چاہتے ہیں. وہ شفیق ہیں, وہ مہربان ہیں, وہ ہمیں چاہنے والے ہیں, ان کو بس شوق ہے رحم کرنے کا. لفظ شوق اللہ کے لیے بولا نہیں جاتا, میں اس تعبیر کر رہا ہوں سمجھ میں آ جانے کے لیے, ورنہ شوق واق انفعالات ہیں, اصل میں تاثرات ہیں. شوق ایک تاثر ہوتا ہے, خوف ایک تاثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تاثر سے سبحان ہوتے ہیں, اس لیے شوق کا لفظ نہیں بولتے اللہ کے لیے, عشق کا لفظ نہیں بولتے اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ عاشق ہیں نہیں بول سکتے, کیونکہ عشق میں تاثر ہوتا ہے, متاثر ہونے والی کیفیت ہے. اللہ پاک متاثر تھوڑا ہی ہوتا ہے کسی سے, اس لیے محبت کا ہی لفظ بولا جاتا ہے صرف. وہ حبیب ہے, حبیب رب العالمین ہے, معشوق رب العالمین نہیں بولیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چاہت ہے رحم کرنے کی, اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں ایک خاص نظام کے ساتھ میں رکھا تاکہ وہ استعداد آ جائے. اس چاہت کے اعتبار سے حق تعالیٰ شانہ کی جو صفت ہے, یہ بہت الفاظ ہیں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں, اس میں سے دو بہت کامن ہیں, ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. رحمان میں بھی رحم کرنے والا اور رحیم معنی بھی رحم کرنے والا, لیکن ایک ہی معنی نہیں ہے دونوں کے. ایک صاحب نے تفسیر میں لکھ دیا کہ رحمان رحیم ایسے ہی ہے جیسے کھانا وانا پانی وانی, جو پڑھے ہوئے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کہاں بول رہا ہوں. جو عالم نہیں ہوتے اور تفسیر کرتے ہیں تو پھر ایسی باتیں لکھیں گے. حالانکہ انہوں نے کتنی بڑی بات کہی ان کو اندازہ نہیں ہے. کھانے کے ساتھ وانا ابس ہے, بیکار ہے. پانی کے ساتھ وانی ابس اور بیکار, تکا ہے. اور ابس اور بیکار اللہ کا نام بولنا, اللہ تعالیٰ کو ابس بولنا ہے. اور ابس اور بیکار جس کا نام ہوگا, جس کی صفت میں بیکار بنا ہوگا, تو وہ اللہ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے یہ جملے سے آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے تفسیر کرنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا, ایک جملے میں ہی آدمی جلا جاتا ہے, آؤٹ ہو جاتا ہے میدان سے. رحمان الگ ہے بالکل, رحیم الگ ہے بالکل. رحمت کی قسمیں ہیں بے شمار, رحمت کے آثار ہیں بے شمار. یہ ہمارے صوفیہ حضرات اس بات کو اچھا جانتے ہیں کہ رحمت کی بنیادی تقسیم رحمت وجوبی اور رحمت امتنانی سے شروع ہوتی ہے. ایک رحمت امتنانی ہوتی ہے, ایک رحمت وجوبی ہوتی ہے. اور اس کا یہ موقع نہیں ہے چونکہ کوئی تصوف کی مجلس نہیں ہوتی ہے. اور پھر میں صوفی ہوں بھی نہیں, میں تو بس ویسے تھوڑا سا ہوں, طالب علم ہوں مدرسے کا. رحمت میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لیے جو لفظ مقرر ہے, ایسی رحمت جو بہت عام ہو اور ایسی رحمت جو دنیا اور آخرت دونوں پر حاوی اور غالب ہو جائے, اور ایسی رحمت جو نیکوں اور بروں سب کے اوپر حاوی ہو جائے, ایسی رحمت کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں. ایسی رحمت جس کا اثر دنیا پر بھی ہو, دنیا میں اچھے پر برے پر, ان کے فرما بردار پر, نافرمان پر, چاہنے والے پر نہ چاہنے والے پر, اور ہر قسم سے, اور صرف دنیا میں نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی پوری رحمتوں کو شامل ہو جائے, اس کے لیے رحمان کا لفظ ہے. اسی لیے رحمان دنیا والآخرہ کا لفظ بولا جاتا ہے, اور رحیم کے ساتھ میں آخرہ کا لفظ ہے, وہ رحیم الآخرہ. رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو ایمان والوں کے ساتھ ہوگی, صرف بے ایمانوں کے ساتھ نہیں ہوگی. رحمان, رحمان ایک ایسا لفظ ہے جو عربوں میں بولا نہیں جاتا تھا. قل عمر رحمان, رحمان کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمان کیا ہوتا ہے, الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کو کسی باخبر سے پوچھو. رحمان کو جاننے والے ہوتے ہیں کچھ, اللہ کے محبوب بندے اور یہ اللہ جن کو ہم کہتے ہیں, وہ رحمان کو جانتے ہیں کہ رحمان ہے کیا. الرحمن, قرآن پاک کی آیت ہے یہ, الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھنا, وہ تو باخبر ہی بتائے گا کہ رحمان کیا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ سورہ رحمان کے شروع میں کیا ہے, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کا علم دیا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا, اللہ پاک اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ نے قرآن کا علم دیا یہ نہیں ہے, رحیم نے قرآن کا علم دیا یہ نہیں ہے, ان کی 99 صفات کا تو تعارف کرایا گیا ہے, صفات تو لامحدود ہیں ان کی, وہ بھی نہیں ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے دیا ہے یہ اللہ پاک کا کلام ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے وحی ہے جو نازل کی گئی ہے. اللہ کا علم ہے جس کو اس کے اندر ہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت کیا گیا, اور حقیقی علم یہی ہوتا ہے, اور حدیثیں اس کی تفسیر ہوتی ہیں. حدیث بھی قرآن ہی ہے تفسیر کی شکل میں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, ہم نے ذکر نازل کر دیا لیکن بیان آپ کریں گے کہ کیا نازل ہوا. خالی کوئی آدمی قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ لے گا تو اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا نازل ہوا, وہ تو حضور کے بیان سے ہی پتا چلے گا. نماز میں تو قرآن میں تو اتنا رہے گا کہ نماز کو قائم کرو, بقیہ ظہر پڑھنا ہے, عصر پڑھنا ہے, مغرب پڑھنا ہے, عشاء پڑھنا ہے, فجر پڑھنا ہے. ظہر میں 4 رکعت ہیں, عصر میں 4 رکعت ہیں, مغرب میں 3 ہیں, عشاء میں 4 ہیں, فجر میں 2 ہیں. رکوع کرنا ہے, قیام کرنا ہے, قومہ کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, قعدہ کرنا ہے. رکوع اتنا ہوں گا, سجدے 2 ہوں گے, رکوع 1 ہوں گا, قومہ 1 ہوں گا. قرآن یہاں پڑھنا ہے, وہاں نہیں پڑھنا ہے. کوئی آدمی رکوع میں اور سجدے میں قرآن شریف پڑھنے لگے کہ بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے, حرام ہے. پوچھے آپ علماء سے کہ قرآن پاک پڑھنا رکوع سجدے میں حرام ہے, پڑھنے کی جگہ ہے اس کی, یہ سب کہاں ہے قرآن پاک میں؟ یہ سب نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں. وہ تو بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلتا ہے اس کا. تو اس لیے پوری حدیث جو ہے وہ بیان القرآن ہوتی ہے, وہ تفسیر القرآن ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ پاک نے جیسے قرآن کی حفاظت فرمائی, حدیث کی بھی حفاظت فرمائی. اسی حفاظت کی خاطر اللہ پاک نے ایسا فن پیدا فرما دیا, وجود میں لایا, جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے, جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے جتنے درمیان کے لوگ ہیں ساروں کی ہسٹری کو سیو کرنا, کون پیدا ہوا, کب پیدا ہوا, کب مرا, کب بڑا ہوا, کہاں علم حاصل کیا, اس کا استاد کون ہے, اس کا شاگرد کون ہے, اسماء اور رجال کا جو فن وجود میں آیا. تو قرآن اور حدیث ہی اللہ پاک کا علم ہے, اور حقیقی علم یہی ہوتا ہے. اصل تعلیم یافتہ اس کو بولیں گے جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے. ہے تو بہت کڑوی بات, کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا. ارے ہم سب سارے امریکہ کو بغیر تعلیم آتا جاہل تھوڑی آتا کوئی یار. لیکن یہ دنیا والوں کی تعریف ہے, وہ علم کی اسلامی تعریف نہیں ہوتی. علم کی اسلامی تعریف تو ہے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر علم نازل فرمایا, تو جو حضور پر نازل ہوا اس کے جاننے کا نام علم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی چیزوں کی تعلیم دی ہے لیکن بقدر ضرورت دی ہے اور آپ نے اس کو اپنا کبھی پروفیشن نہیں بنایا. اس کو آپ ایز اے پروفیشن ڈاکٹر تھے کیا؟ ایز اے پروفیشن آپ وکیل تھے کیا؟ ایز اے پروفیشن آپ انجینئر تھے کیا؟ ایز اے پروفیشن آپ لائر تھے کیا؟ ایز اے پروفیشن آپ ٹیکنیشین تھے، ٹیکنیکل والے تھے کیا؟ کوئی سافٹ ویئر کے، ہارڈ ویئر کے؟ ویسے آپ کے علوم میں اشارے اس بات کے ضرور پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ سب آپ کے پاس بے حیثیت چیزیں تھیں. ضرورت پڑی تو آپ جو ہے نا ڈاکٹری کا کام فرما دیتے تھے. ایسی چیز سے دنیا پوری قیامت تک ویسی ڈاکٹری نہیں کر سکتی. ہڈی توڑ گئی صحابی کی، حضور کے پاس آ گئے، حضور نے فرمایا ادھر لاؤ، اپنے رواب مبارک لگا دیا، سامنے ہڈی صحیح کر دی اسی وقت. یہ بھی نہیں ہے کہ تین ہفتے سات ہفتے جا کے آپ ریسٹ کرنا. کنویں کا پانی کڑوا تھا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ پانی لے جاؤ، میں کلی کیا ہوا پانی یہ کنویں میں ڈال دو، پانی میٹھا ہو جائے گا. جن اتر گیا تو آپ فرمایا کہ میں اللہ کے رسول بول رہا ہوں، چلے جاتے یہاں سے. جن سے چڑھ گیا آدمی پہ، ایک عورت پہ چڑھ گیا تھا، فوراً نکل گیا. جانوروں سے بات کرتے تھے آپ، کھانے پینے کے طریقے بتائے آپ نے، علاج معالجے کے طریقے بھی آپ نے بتائے، مگر پروفیشن نہیں تھا وہ، کیونکہ یہ علم نہیں ہوتا. علم وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آقا نامدار تاجر مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. وہ چیز ہے آدمی کو محبوب بنانے والی اللہ کا، وہ چیز ہے آدمی کو مقتدا بنانے والی، وہ چیز ہے آدمی کو امام بنانے والی، وہ چیز ہے آدمی کو علم سے آراستہ کرنے والی. مسلمان اس کو بھول گیا. مسلمان نے کہا کہ یہ علم ہوتا ہی نہیں چاہیے. ارے حافظ بنا رہے ہیں، ارے دے دے دے، کیا بےچارے کو کیا عقل ماری گئی. دیکھو امریکہ کو آ کے بچے کو حافظ بنا رہا ہے. عام طور پر یہ لوگ نہیں بولتے، یہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے منہ میں سے بول رہا ہے. مرد بولے یا عورت بولے، پپی بولے یا خالہ بولے، خاندان والے پورے بولتے ہیں اس قدم کی بات. عالم بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، کیا کھائیں گا اس کے بعد، کیا کرے گا؟ تو جو بےچارہ جو ہے نا دنیا بھی تعلیم پڑا وہ نہیں کھا رہا، دوسرا تو کھا ہی نہیں رہا، یہ اکیلے ہی کھاتے ہیں. اور اللہ پر یقین ختم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کے اوپر ایمان ختم. کہ اللہ نے فرمایا کہ جو دابا ہوگا اس کی روزی میرے دن میں ہے، چاہے وہ کتنا ہی کھانے والا ہو اور کیسے ہی کھانے والا ہو، کھلانا میرا کام ہے اس کا. دس دس ہزار مچھلیوں کو کھانے والی مچھلیاں ہیں، ایک لقمے میں دس ہزار چاہیے ویل کو، بڑی ویل کو، ایک لقمے میں دس ہزار آدھی آدھی کلو کی چاہیے اس کو. اور روزانہ کم از کم تین لقمے ایسے کھاتی ہے وہ، اور پھر اس کو تین چار مہینے دوسری طرف چلے جانا ہوتا ہے. تو جیسا کہ آتا نا اس میں، عام طور پر جو لوگ اس کی ہسٹری بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں، اس میں ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا. پھر وہ چار مہینے تک بھی اس کو کھانا نہیں ملا تو فرض پریشان، جو چربی جمع ہو گئی ہے وہ گھولا لیتے بیٹھی رہتی. پھر جب کھاتی ہے تو پھر تین لقمے کھاتی ہے، اور ہر لقمے میں دس ہزار مچھلیاں چاہیے. وہ کیسے دس ہزار دیتے ہوں گے؟ اللہ نے آپ اندازہ فرمائیے، آپ کیسے جمع کرتے ہیں ان کو. ہاتھیاں کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، کمانے والے بھی کھاتے ہیں، نہیں کمانے والے بھی کھاتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے، مرنے کے بعد سارے کے سارے رہیں گے، کھلا کر بھی رکھتے ہیں، بغیر کھلا کے رکھتے ہیں. اصحاب کہف کو 309 سال تک خبر سلا دیا، اور نہ کھانا نہ پانی، کھلا کر ہی پالنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے کوئی. یہ بات کہ بھائی کہاں سے کھائے گا حافظ اور کہاں سے کھائے گا عالم، یہ جو بات آتی ہے یہ ایمان خراب ہونے کی وجہ سے آتی ہے. جس آدمی کے دل میں یہ وسوسہ آئے تو اس کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ میرے ایمان میں گڑبڑ ہے. آج تک کسی حافظ کو بھوکا دیکھا آپ نے؟ کسی عالم کو بھوکا دیکھا آپ نے؟ اس کا کوئی کام رکا ہوا دیکھا آپ؟ اللہ پاک سب کا انتظام فرمانے والا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقف کے طور پر قبول فرما لیا، حضرت مریم کی امی نے جب حضرت مریم پیٹ میں تھی تو یہ نظر مانی تھی کہ جو لڑکا ہوگا وہ میں آپ کے لیے وقف کر دیتی ہوں، جیسے پراپرٹی وقف کرتے ہیں نا، انہوں نے اپنے بچے کو وقف کرنے کی نظر مانی. اللہ کو اتنا پسند آئی ہے کہ وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما لیا. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. عمران کی بیوی، عمران جو ہے نا حضرت مریم کے ابا کا نام ہے اصل، مگر ان کا انتقال ہو گیا تھا، بیت المقدس کے امام تھے وہ، مگر بیٹی پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ تو بیٹی ہو گئی، میں سمجھ رہی تھی بیٹا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نہیں دیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ کیا ہم نے دیا ہے. اور یہ فرمایا کہ اگر بیٹا دیتا تو وہ بات نہ ہوتی جو بیٹی دینے میں، بعد میں پتا چلے گا اس کو کہ میں نے کیا دیا اس کو. وہی تو ذکر ان کا، خیر انہوں نے نام مریم رکھ دیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہے بیٹی لیکن یہی قبول ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن، پروردگار نے بہترین قبول کیا، پرورش کی عمدہ طریقے پر، بہترین پرورش فرمائی ان کی. ان کا گروتھ جو ہے نا وہ نارمل نہیں تھا، اسپیشل انداز کا تھا. بہت لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں میرے دوستوں کہ چاہے عام اصولوں سے ہٹ کر کسی کے ساتھ برتاؤ کرے تو ان کی قدرت کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا. وہ قادر مطلق ہیں، جب چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، جس کے ساتھ چاہے کریں. تو حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر قبول فرمایا، خاص طور پر ان کی پرورش فرمائی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر حضرت مریم کے ساتھ اللہ پاک کا خاص معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پرورش اسپیشل ہوئی، تو حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے صاحب، 9 سال کی عمر میں کیسے ان کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی؟ میں نہیں مانتا یہ حدیث کو. ایک بڑے عالم صاحب جو عالم کہلانے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، لیکن میں نہیں مانتا اس کو، چونکہ یہ حدیث دماغ کو اپیل نہیں کر رہی، دل کو اپیل نہیں کر رہی. بھائی تیرے دماغ میں گوبر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اپیل کرنے کا کیا ہے؟ اتنی توجہ کرنے نہیں آتا مسلمان ہے تو کہ بھائی اللہ پاک اگر کرامتی طور پر ان کی گروتھ الگ سے کر دیے ہوں تو اس میں کیا استحجاب ہے؟ تعالیٰ شانہ کا چونکہ ایک خاص پروگرام تھا اللہ پاک کا عائشہ کے ساتھ کہ بھائی 10 سال کی عمر سے لے کے 20 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رکھنا، پھر اس کے بعد میں 50 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے دین کو عورتوں میں پھیلانا، ایک پلان تھا. اسی وجہ سے ان کو اولاد نہیں دی گئی، اولاد سے ان کو الگ، اللہ پاک کے لیے کیا مشکل تھا اولاد دینا، تو ان کو اولاد نہیں دی گئی. اور ان کو ٹھیک 20 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اس دنیا سے روپوش ہو گئے. تو 20 سال کی صحیح ایج اور 10 سال سے لے کے 20 سال تک کی عمر صحیح علم حاصل کرنے کی اور عقد کرنے کی، ابزار کرنے کی، ہر بات کو لینے کی، آدھے سے زیادہ دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا ہے امت میں، اور عورتوں کا تو سارا دین پہنچا ہے. تو اگر ان کی اسپیشل گروتھ ہوئی ہو تو کیوں نہیں مانتے بھیا؟ اگر حدیث میں آیا، صحیح صنعت کے ساتھ آ گیا، امام بخاری نے بھی نقل فرما دیا، کہ ہم نہیں مانتے اس کو. جو لوگ تھوڑی بہت پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں نا کتابیں، تو ان کو پتا ہے کہ میں کائے کے لیے بول رہا ہوں، کس کو بول رہا ہوں. اس قسم کے دماغ خرابی کی باتیں لوگوں کو آتی ہیں جب وہ ایسے ذرائع سے علم حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جو اتھینٹک نہیں ہوتے. اس لیے جس آدمی نے صحیح علم کے ذریعے کو اختیار کیا اس کو صحیح علم ملے گا، جس نے غلط سورس کو استعمال کیا اس کو غلط علم ملے گا، اور اس کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوگی کہ کیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھوڑی تھا اس بات کو. اسی لیے اتھینٹک علماء سے ہی بات معلوم کرنا چاہیے ہمیشہ، اور انہی کی بات پہ ٹرسٹ کیا جائے گا، غیر اتھینٹک کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا کبھی بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ان کو قبول فرما لیا تو ان کو ایک کرامت عطا فرمائی، کیونکہ قبول فرمایا بہت جلدی اللہ کی ولیہ بن گئی اور صاحب کرامت ہو گئی. اور صاحب کرامت بھی ایسی کہ ان کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرما دیا، اور فرمایا کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب محراب میں حضرت زکریا آتے، محراب ان کی عبادت کی جگہ کا نام ہے، وہاں زکریا آتے تو وہاں پہ رزق کو پاتے. بے موسم کا، ان سیزن، سیزن کے بغیر. قال یا مریم انا لکی ھذا، فرماتے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت ھو من عند اللہ، فرمایا اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب سے. سارے تو سیزن میں کھانے کے پابند تھے، اور حضرت مریم بغیر سیزن کے کھاتی تھی، اور دروازہ بند، اور تازے تازے انگور رکھے ہوئے، تازے تازے پھل فروٹ رکھے ہوئے، وہاں سے حضرت مریم کو روزی ملتی تھی. میں اپنے طور پر ایک توجیہ کیا کرتا ہوں، میں نے کسی تفسیر میں نہیں دیکھا لیکن لگتی ہے بات، اللہ کرے کہ کسی تفسیر میں بھی ہوگا کہ رائے تفسیر بھی رائے نہ ہو جائے، تفسیر کے طور پر نہیں ہے، تھوڑی تشریح اور تعبیر کے طور پر ہے. وہ یہ کہ دیکھو کرامتیں تو اللہ پاک کچھ بھی دے سکتے تھے ان کو، کیونکہ جب کرامت کا ہی مسئلہ آ گیا تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، ابھی تو کچھ بھی دی جا سکتی تھی. یہ کرامت خاص طور پر کیوں دی گئی؟ بغیر موسم کے پھلانے کی اور بغیر حساب کے رزق کی، اس لیے کہ وہ وقف تھی اللہ کے لیے. اور جو اللہ کے لیے وقف کرنے کا مسئلہ جس کے سامنے آتا ہے نا کہ اپنے اولاد کو اللہ کے لیے وقف کرو، اپنے بیٹوں کو وقف کرو، اپنی بیٹیوں کو وقف کرو، تو سب سے زیادہ ان کو کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ یہ کہ کھائے گا کہاں سے؟ شاید یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں اللہ پاک، یہ ذہن بنانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب میرے لیے قبول ہو گئے، وہ مجھے وقف کیا گیا، میں نے اس کو قبول کر لیا، تو پھر ان کے کھانے کے بارے میں پہلے مرحلے میں ان کے کھانے کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ. اس واسطے کہ ساروں کو تو سیزن میں ملے گا, اس کو بغیر سیزن کے بھی ملے گا اور بغیر حساب کے اس کو ملے گا. لوگ مولانا لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کبھی یہ کھائے کیا؟ میں کہتا ہوں مولانا سے کبھی نہیں پوچھنا کبھی یہ کھائے کیا. مولانا ہوتا ہی نہیں ایسا جو کچھ چھوڑا ہوا ہو. ہر آدمی, اب جتنے لوگ ہیں جب کوئی خاص کھانا بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یاد آئے گی کہ ارے بھائی امام صاحب کو بلا لیں, ارے بھائی مولانا کو بلا لیں. تو آپ کے پاس تو آپ جب کھاتے ہیں جب بنا آپ کے پاس, یہ تو جب کھاتا ہے جب سب کے پاس بنا, تو دونوں میں کیا کمپیریزن ہے؟ پہناتے اللہ پاک ہیں, سفید پوشی میں اپنی پوری زندگی گزار جاتی ہے, نہ ہاتھ میلا نہ کپڑے میلے, اور کھلاتے اللہ پاک ہیں. گاڑی اس کے پاس اچھی کھٹاری قسم کی رہیں گی, 2000-2500 کی, 3000 کی, لیکن پھرے گا وہ ہر قسم کی گاڑی میں, وہ مرسڈیز میں بھی ہے, وہ فلاں میں بھی ہے, وہ فلاں میں, چونکہ سارے لوگ اس کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میں بولیں گے کہ تو یہ پالتا ہے, وہ مصیبت ہی ہے, میں ہونا چلے گا انتظام کرنے کے والے, جس میں پھرنا ہے بول. میرے دوستوں, اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نظم ہے ستاری کا, پردہ ڈالنے کا, لوگوں کے فتنے میں نہیں پڑنے کے واسطے. اگر ظاہری طور پر بھی ان کے لیے ایسے صورتیں بن جائیں جیسے کہ کبھی کبھی بن جاتی ہیں, تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے کہ لوگ پھر قرآن کے علم کو دنیا کے لیے ہی کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے اس پر ایک پردہ رکھا ہوا ہوتا ہے, کام رکتا نہیں ان کا, اس پہ پردہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن کے علم میں دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, بہت معمولی سی چیز ہے. ڈاکٹری پڑھنے والا آ کے بولے گا مولانا کوئی آیت ہے امتحان میں کامیاب ہو جانے کی؟ تو ایک آیت خالی, پورا قرآن نہیں, ایک آیت امتحان میں کامیاب ہونے کی وہ دیتا ہے. بیمار آ کے پوچھتا ہے, بے اولاد آ کے پوچھتا ہے, پریشان حال آ کے پوچھتا ہے, شیطان جنات کے اثرات والے آ کے پوچھتا ہے, یہ مولانا کیا ہوتا ہے, یہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے بےچارا, یہ وکیل بھی ہوتا ہے, وکیل بھی اپنے مشورے لیتا ہے, یہ کاؤنسلر بھی ہوتا ہے, یہ کاؤنسلنگ کراتا ہے بچے میاں بیوی کی اور سب جھگڑے پنچایتوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معالج بھی ہوتا ہے, حکیم بھی, کتے بھی ہوتا ہے, یہ دعا بتا رہے ہیں, وہ دعا بتا رہے ہیں, اور جناب والا یہ قانون کا جاننے والا بھی ہوتا ہے, یہ خود ہی جج بھی ہوتا ہے, یہ خود ہی شرطا بھی, پولیس بھی ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا مولوی کو سمجھ رہے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی ہوتا کیا ہے؟ مولوی کی طرح ہمارے کالج کے بچے ایڈریس کر سکتے ہیں, 1,000, 10,000, 20,000, 10,00,000, 20,00,000 آدمیوں کو بٹھا دو اور اس سے بولو کہ تشریح کر دین کی, کیسی کرتا ہے, گھنٹوں لگا دے گا. اور ہمارے کالج میں یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے کو کھڑا کر دو, آپ کیا کر لے گا؟ وہ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کہ ہے کیا یہ چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو علم رکھا ہوا ہے میرے دوستو, یہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے, یہ آدمی کو چمکا دیتا ہے, یہ آدمی کی قسمت کو چمکا دیتا ہے, دنیاوی عزت وجاہت یہ بھی عطا فرما دیتا ہے, اور آخرت کی تو سعادتیں اور نعمتیں اس کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑی ہوئی ہیں. اور یہ سارا مضمون ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ الرحمن علم القرآن, قرآن کی تعلیم جو ہے نا وہ رحمان نے دی ہے, رحم کی بنیاد پہ دی گئی ہے, اور رحم میں بھی وہ رحم جس کو رحمان کہتے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے رحمان رحیم کی تفسیر پہلے کی, تاکہ جب یہ کہا جائے آپ کو کہ قرآن کی تعلیم کس نے دی, تو رحیم نے بھی نہیں دی, حالانکہ جو رحمان ہے وہ رحیم ہے ہی, لیکن اپنی جس صفت سے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, مسلمان کے دل میں اس صفت کے اثرات آئے اس لیے بیان فرمایا, رحمان ہونے کی وجہ سے اس نے قرآن کا علم دیا ہے. جتنے درجے جنت کے ہیں تجھے جتنی آیتیں یاد ہیں پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا, حدیث شریف میں ہے نا, ہم سنتے ہی رہتے ہیں, 6,000 سے زیادہ آیتیں ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان مسافت اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان کے درمیان ہے, اور زمین سے آسمان کے درمیان کی مسافت ایسی ہے کہ 500 سال تیز سے تیز رفتار والی کوئی چیز جائے گی تو پہلے آسمان پہ پہنچے گی. حضور نے فرمایا کہ چھوٹے درجے والے جنتی بڑے درجے والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں. اور 6,000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا ورتقی, پڑھتا جا اور چڑھتا جاؤ. ایک آیت پڑھی لفٹ کا سسٹم, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیسا سسٹم ہوگا, ایک درجہ پار ہو گیا. 6,000 سے زیادہ آیتیں ہیں, تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں تو قرآن پڑھتے پڑھتے رکے گا. اگر حافظ نے خوب پکا یاد کیا ہوا ہے اور اس کے حلال کو حرام حلال سمجھا, اس کے حرام کو حرام سمجھا, یعنی اس کے مطابق پریکٹس کرتا رہا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے درجے دینے والا ہے. کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے, وہ بھی جنت کے درجات. 10 ایسے آدمیوں کو جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما چکے ہیں جان ہوں گے جہنمی ہونے کا اس کے اعمال کی بیس پر. اللہ تو فرمائیں گے کہ دنیا کے نزدیک تجھے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ تو حافظ ہے تو کیا تو نے کمال کیا ہے, آج میں بتاؤں گا کہ تیری شان کیا ہے, تیرا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص عادت ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کا مقام جو ہے نا وہ موقع بے موقع نہیں بتاتے, موقع وقت پر بتاتے ہیں, ایک خاص بات کے بعد بتاتے ہیں. دیکھو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اپنے علماء سے بزرگوں سے تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کب جانا امت نے, انسانوں نے کب جانا کہ حضور کا یہ مقام ہے؟ جب آپ مکے میں تھے, جب آپ طائف میں تھے, جب آپ مینا میں تھے, جب آپ شعبہ ابی طالب میں تھے, جب آپ کو تھوکا جا رہا تھا, جب آپ کو گالیاں دی جا رہی تھیں, جب آپ کو صاحب و کاہن کہا جا رہا تھا, جب آپ کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا جا رہا تھا, جب آپ کی پیٹھ پہ اوجڑی رکھی جا رہی تھی, جب آپ پہ دھول اڑائی جاتی تھی, جب اللہ نے بتایا کہ یہ کون ہے, نہ بتایا اور نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی اسپیشل معاملہ کیا. پس رہے ہیں, پسینہ بہ رہا ہے, خون بہ رہا ہے, بے اکرامی ہو رہی ہے, بے عزتی ہو رہی ہے, بدتمیزی ہو رہی ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, لہو لہان کیا جا رہا ہے اور حبیب برداشت کر رہے ہیں, اور اللہ پاک تو حلیم ہیں ہی, برداشت کرنے والے وہ بھی برداشت فرما رہے ہیں. لیکن جب آپ کے چاہنے والے اور آپ کو ماننے والے تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولنا شروع فرمایا. یہ کیا ہے تمہیں نہیں پتا, یہ کیا ہے؟ یہاں بتایا کہ تم اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہیں کر سکتے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض, جیسے آپس میں زور زور سے بات کرتے ہو ایسے نبی سے نہیں کی جاتی بات. ان تحبط اعمالکم, تمہارے عمل پورے ختم ہو جائیں گے, تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا, نمازیں, روزے, صدقہ, زکات, حج, یہ وہ سب بیکار چلا جائے گا. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, آگے نہیں بڑھ سکتے, آواز دے کے نہیں بلا سکتے, دروازے پہ دستک دے کے بلا نہیں سکتے کہ آپ آئیے مجھے آپ سے کچھ کام ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو حجرے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں یا محمد ادھر آئیے بات کرنا ہے آپ سے, بے عقل ہیں. بولے کرنا کیا, سرکار سے گھر ملنا ہے. بولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم, بھائی انتظار کرو, صبر کرو, وہ خود نکلیں گے تو پھر آپ ان کو ان سے نیاز حاصل کرنا اور آپ ان سے اپنی بات کرنا. یہ مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ جو لائی گئی انسانوں کے سامنے تو پہلے سے ہی ہے نا بھائی, ہم بچان تو وہ اللہ کے حبیب تو پہلے سے ہی ہے, یہ تو یہ کہ اب بنے ہیں, وہ تو کائنات بننے سے پہلے بنے ہوئے ہیں. کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تقدیر میں نبی بنا ہوا ہوں, تقدیر تو سب کی پہلے سے بنی ہوئی ہے, یہ بات اس مطلب پہ اپلائی نہیں ہوتا. وہاں نہیں جاتی یہ بات کہ میں تقدیری اعتبار سے نبی بنایا جا چکا ہوں, تقدیری اعتبار سے تو سارے نبی پہلے سے بنے ہوئے ہیں. حقیقتا نبی ہونا, کن تو نبی ہیں, میں اس وقت میں نبی ہو چکا ہوں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے, بالکل صحیح حدیث ہے. پہلے سے آپ ہیں, ان کا آپ کا مقام پہلے سے ویسا ہے, عرش کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے سے لکھا ہوا ہے. رفعنا لک ذکرک کی تجلی پہلے پہلے سے ظاہر ہے, آپ کا مقام تو پہلے, مگر بتا رہے ہیں کب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں, جب جاننے والے پیدا ہو گئے, تھوڑے سمجھنے والے پیدا ہو گئے. بھینس کے سامنے بین بجائیں گے تو اس کو کیا سمجھ میں آتا کہ کون سی چوری ہے؟ فتح علی خان کو لا کے بٹھا دیا بھینس کے سامنے, فن دکھا اپنا, کیسا فن دکھائے گا بھینس کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کا شان, سرکار کی شان اور سرکار کا مقام, جب مدینہ منورہ آپ آ گئے اور اس شاہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی پروانوں کی جو آپ پر جان قربان کرنے والے تھے, جو جان اظہار کر سکتے, ان کے سامنے پھر سرکار کی شان بیان کی گئی کہ آپ کی ہے شان کیا, اور یہاں تک فرمایا گیا ایک جگہ پر اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو اگر میرے نبی سے بات کرنا ہو تو تم کو پہلے صدقہ کرنا پڑے گا، تمہارے اندر قابلیت ہی نہیں آتی میرے نبی کو دیکھنے کی اور ان سے بات کرنے کی. قرآن پاک کی آیت ہے، پہلے پیسے ادا کرو، صدقہ کرو اللہ کے لیے تو تم قابل بنو گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنے اور آپ سے بات کرنے کے. اشفقت من تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اچھا تم ڈر گئے کہ یہ کیسے ہوگا، صحابہ تو بڑی تعداد میں غریب بھی تھے، اب ہر وقت روزانہ ملاقات کرنا ہے، روزانہ دیکھنا ہے، آپ کی مجلس میں جانا ہے، تو کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ معاف کر دیا جاؤ. یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اللہ نے نازل فرمانے کے بعد ایک مرتبہ بھی عمل نہیں کرایا اس نے. کہہ دی عجیب بات ہے، یہ حکم دیا عمل عمل کبھی نہیں ہوا اس کے. بھئی جب آپ کو عمل نہیں کرانا تھا تو حکم کیوں دینا تھا؟ حکم دیا گیا شان بتانے کے لیے کہ حقیقت تو ایسی ہے کہ نبی سے ملاقات کرنے سے پہلے، ان کی خدمت اقدس میں حاضری دینے سے پہلے جب تک آدمی صدقہ نہ کرے وہ قابل نہیں ہوتا، لیکن میں رحم کی بنیاد پر وہ معاف کرتا ہوں تم سے، یہ فرمایا گیا ہے. اشفقت من تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ و اتوا الزکاۃ. ٹھیک ہے نماز روزے میں رہنا، مگر میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے حبیب کی شان کیا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو حافظ کی شان یہاں کیا بتائیں گے؟ کون جاننے والا ہے کہ حافظ کیا ہوتا ہے؟ اچھا جب حافظ کا یہ معاملہ ہے تو عالم تو حافظ سے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے، اور مفتی جو ہے نا حافظ سے اور عالم سے بہت آگے کی چیز ہے، اور صوفی اور اللہ کا ولی ہونا حافظ سے عالم سے مفتی سے بہت آگے کی چیز ہے، یہ بڑے درجے ہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ، ان سے میں نے سنا، فرمایا کہ جس زمانے میں لوگوں کے پاس دین کا صحیح فہم تھا اس زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے اور عالم کو گھوڑے پہ بٹھاتے تھے، عالم صاحب گھوڑے پہ چلیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، وہ پیدل چلتے تھے. اور اس زمانے میں جو صوفیہ تھے جو مشائخین تھے وہ گھوڑے پہ نہیں جاتے تھے بلکہ علماء اپنے کندھے پہ لے جاتے تھے ان کو پالکی میں. اولیاء اللہ کا ایسا مقام ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے درجے ایسے بنے ہوئے ہیں. تو حافظ کا یہ ہے یہ معاملہ، تو عالم کا کیا ہوگا؟ عالم بہت حافظ، اللہ تبارک و تعالیٰ شان دکھائے گا حافظ کی کہ تو کیا ہے. میں بتاؤں گا 10 ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں جہنم واجب کر دی گئی، ان کے اوپر فیصلہ کر دیا گیا، تو اشارہ کر دے، تو اشارہ کر دے خالی، تیرے اشارے پر ان کو چھوڑ دوں گا. جہنم دنیا کی جیل نہیں، لانگ لائف جیل نہیں، جہنم، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا حافظ کے اشارہ کرنے پر. اس وقت شان پتہ چلے گا، ماں باپ کو بلا کے تاج دیا جائے گا، ایسا نوبل انعام کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، خاک ڈالے نوبل انعام اپنے سر پہ. جس کے سامنے سورج مان پڑ جائے گا، سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، چاند کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور وہ جو پرائز دیا جائے گا وہ کس کی موجودگی میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. وہ جلسہ جو ہوگا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوگا، پورے انبیاء کی موجودگی میں ہوگا، پورے صحابہ کی موجودگی میں ہوگا، خلفائے راشدین کی موجودگی میں ہوگا، اولیاء اللہ کی موجودگی میں ہوگا، تمام اقطاب اقواس ابدال جتنے امام ائمہ مکتومین ہیں سارے کے سارے ان سب کی موجودگی میں ہوگا، سارے مسلمان ہوں گے، اپنے پرائے دوست دشمن. وہاں جب حافظ کا یہ حافظ کے ماں باپ کو یہ تاج دیے جائیں گے اور حافظ کو جو بڑا اکرام کا پھلا دیا جائے گا، جوڑا دیا جائے گا، میرے دوست سب پتہ چلے گا کہ ارے یار ہم نے تو زندگی برباد کر دی اپنے بچے کو آگے نہیں بنایا. یہ شان ہے میرے دوستوں، وہاں ظاہر ہوگی. اور عالم، عالم کو کہا جائے گا کہ 70 آدمیوں کی طرف اشارہ کر دے تو 10 نہیں خالی، دیکھیے اس کا تو مقام بہت بڑا ہوا ہوتا اسے. یہ تو وہ اویلیبل رکھنے والا ہے دین کو. اللہ پاک کا اصل منشا یہ ہے کہ قیامت تک میرے علم کو، یعنی قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو زندہ رکھو اور اویلیبل رکھو کہ جس کو پوچھنا ہے وہ پوچھے اور اس کے مطابق عمل کرے. فضیلت عالم کی اس لیے ہے کہ اتنے آدمی اٹھے فجر میں، اتنوں کو الگ الگ بات پیش آئی، ایک کو نماز کا مسئلہ، ایک کو غسل کا مسئلہ، ایک کو زکات کا مسئلہ، ایک کو حج کا مسئلہ، ایک کو شادی کا مسئلہ، ایک کو طلاق کا مسئلہ، ایک کو نکاح کا مسئلہ، ایک کو زکات کا مسئلہ، ایک کو انہیریٹنس کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، ایک کو جانے والا کوئی بزنس کا مسئلہ، کچھ بھی پیش آ جائے اللہ کا علم کیا ہے اس میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے، اس کو زندہ رکھنے والے کا نام عالم ہے اور اس کو اویلیبل رکھنے والے کا نام عالم ہوتا ہے. اور عالم کا یہ فرض ہے کہ امت کو جو مسئلہ پیش آیا اس کا جواب دینا ہے. اسی وجہ سے چاہے عالم اپنے سے عمل میں کمزور ہو اس کی فضیلت میں فرق نہیں آتا, کمزوری اس کی ہے اس کے اللہ کے بیچ میں, لیکن جو فضیلت اس کی ہے وہ اس علم کو زندہ رکھنے کی ہے جو اللہ کا علم ہے, جو قرآن کا علم ہے, جو نبی کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فضیلت بیان فرمائی گئی فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. اگر حدیث میں یہ بات نہ ہوتی نا تو کوئی دوسرا آدمی اس کو نقل بھی نہیں کر بول بھی نہیں سکتا, بولتا تو کافر ہو جاتا. تو میں عالم کی فضیلت غیر علماء پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت امت پر ہے, اتنا بڑا لفظ حضور نے دیا ہوا ہے. اگر حضور حدیث میں نہ ہوتا اور کوئی عالم بولا تو کوئی بھی معاف نہیں کرتا تھا, گردن مار دیتے تھے اس کی. اور حضور نے فرمایا کہ کفضلی علی ادناکم, تمہارے کسی معمولی آدمی پر جیسے میری فضیلت ہے ویسے عالم کی فضیلت غیر عالم پر ہے. اگر ہمارا بچہ عالم ہو گیا میرے دوستو, اصل تو ہماری قسمت وہ ہے, اصل تو سمجھداری ہماری وہ ہے, اصل تو کام وہ ہے جو ہم نے کیا. ڈاکٹر بنا لیا, انجینئر بنا لیا, دنیا کے ٹھیکرے بنانے والا بنا لیا, یہ کوئی کام ہے؟ یہ مطلب آپ جتنے بڑے ہیں اس کے اعتبار سے نہیں ہے یہ کام. آپ کی جان جو قیمتی ہے, آپ کے بچے کا جو وقت قیمتی ہے, وہ نہیں ہے بیکار چیز میں وقت اپنی, یعنی اس سے بہت کہیں زیادہ قیمتی ہے. یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں, ہم اس کے ناجائز ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں دیتے, لیکن اتنا تو معلوم ہونا ہے کہ نبی نے جس کو چھوٹا بتایا ہم اس کو چھوٹا سمجھے, سرکار نے جس کو بڑا بتایا اس کو ہم بڑا سمجھے. جو بات صحیح ہے اس کو تو جانو پہلے, عمل کی توفیق ہوگی بعد میں. یہ بات بالکل حق ہے. جس آدمی نے اپنے بچے کو بزنس میں, جس آدمی نے اپنے بچے کو ڈاکٹری میں, انجینئرنگ میں, لائری میں لگایا, اس نے اپنے بچے کے وقت کو ضائع کیا, اس کی کوئی قدر اس نے نہیں کی. اگر یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں تو مانی اور مت مانی. جس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا, جس نے اپنے بچے کو عالم بنایا, مفتی بنایا, دین کا داعی بنایا, جس نے اپنے بچے کے بارے میں کوشش کی کہ وہ ولی اللہ بن جائے, اللہ کا ولی ہو جائے, وہ ہے آدمی, وہ ہے پیرنٹ ہونے کا حق ادا کرنے والا. تو اس نے سمجھا کہ یہ جو میرے پاس امانت تھی اس کا صحیح یوز کیا ہے. یہ حضور کا امتی تھا, یہ اللہ کی امانت ہے اور حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے میرے گھر میں دیا گیا ہے بچہ اور یہ بچی. یہ بہت قیمتی معاملہ ہے, بہت بڑی امانت ہے, یہ بہت قیمتی چیز ہے. یہ اس کو تو اللہ ہی کے حوالے کرنا چاہیے, اس کا ہی وہی حق ادا کریں گے, وہی اس کی قدردانی کی توفیق دیں گے, وہی اس کو سنبھالیں گے. اصل اگر ماں باپ کے پاس وہ علم ہوتا جو اللہ نے دیا, وہ علم ہوتا جو اللہ کے نبی نے دیا, تو آج ان کے ڈیسیزن یہ نہ ہوتے کہ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ ٹھوکر کھا رہی ہے جدھر ادھر اور ان کو کوئی بتانے والا سمجھانے والا تک میسر نہیں ہے. ورنہ تو ہر کسی کے گھر میں یہ سلسلہ ہوتا اور پورا دین زندہ ہوتا ساری دنیا کے اندر, سارے مسلمانوں کے اندر. میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے, اس کی قدر کرنا ہے. اور بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں سے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور طرف اپنا دماغ مت لے جانا, وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور زیادہ سوچنے کا نہیں ہے. امت کو سنبھالنا ہے, اسلام کو اسٹیبلش کرنا ہے. اسلام اسٹیبلش مسجدیں بنانے سے نہیں ہوگا, مسجدیں تو قرطبہ میں بہت ہیں, اسپین میں بہت ہیں, سمرقند و بخارا میں ایسی ایسی بڑی مسجدیں ہیں. مسجدیں بنانا فرض ہے مسلمانوں پر, وہ بھی کرنا ہی پڑے گا آپ کو, لیکن وہ کر کے آپ سمجھائیں کہ ہم نے کوئی کام کر دیا, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ جس کو بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ادارے بنائیں, انسٹیٹیوٹس بنائیں, علماء کی کھیپ تیار کریں, حفاظ کی کھیپ تیار ہو, مفتیوں کی کھیپ تیار ہو, دین کے داعیوں کی کھیپ تیار ہو, شیخ الحدیث بنے, شیخ التفسیر بنے, شیخ الادب بنے, شیخ الاصول بنے, شیخ الفقہ بنے, قرآن پاک کی تشریح کرنے والے ہوں, احادیث مبارکہ کی تشریح کرنے والے ہوں, اس کے اسکالر ہوں. وہ ہے کام, وہ کریں گے تو اسٹیبلش ہوگی امت مسلمہ. یہاں پر اس ملک میں اسلام کے پاؤں جمانے کا مطلب سمجھو ذرا, مسلمانوں کے پاؤں جمانے کا مطلب سمجھو. اور مسلمانوں کو ان کے اپنے فرض کو ادا کرنا ہے کہ اپنے کو بھی دین پر رکھنا, آنے والی نسلوں کو بھی دین پر رکھنا, ان کا بھی دین بچانا, اور یہ جو برادران ملک ہیں ان کو دین کی امانت دینا. کون دے گا؟ اگر ہم نہیں دیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے.
نہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی گورے گمتے ہیں، اتنے گوروں کو جو ہے نا اللہ میاں کیسے جانے. ایک صاحب میرے سے بولے شکاگو میں، ارے ایسے گورے گورے گمتے ہیں خوبصورت، ان کو کیسا اللہ میاں جہنم میں ڈال دیں گے صاحب جی. اور اچھے والے بھی ہوتے ہیں، نائس بھی ہوتے ہیں، اور مائنر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کے، بہت چیریٹی بھی بہت دیتے ہیں یہ لوگ، اور بہت اصول کے پابند بھی ہوتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ کرتے ہیں، ان کو کیسے جہنم میں ڈال دیں گے. میں بولا بیت الخلا کے کیڑے دیکھے، کالے ہوتے گورے ہوتے. اس سے زیادہ بے حیثیت ہوتا ہے آدمی جب آدمی کے پاس ایمان نہیں ہوتا. بیت الخلا کے کیڑے کی جو حیثیت ہمارے پاس ہے، جیسے ہم دوا مار کے مار ڈالتے ہیں ان لوگوں کو، ملینوں میں مارتے ہیں، مچھروں کو ہم ملینوں میں مارتے ہیں، وائرس کو بیکٹیریا کو ہم ملینوں میں مارتے ہیں، اللہ پاک کے پاس انسان کا مقام اس سے زیادہ گر جاتا ہے. نجات وہی پائے گا جو اسلام لائے گا. ہمیں تبھی، اور یہ قرآن میں ہے، مجبوری ہے یہ ہماری. ہم تو یہی چاہیں گے کہ اللہ میں سب کو جہنم میں بھیج دو، آپ کے لیے کیا اصول ہے؟ اور انہوں اصول بنائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان پہ تھوڑے غالب ہیں، وہ ہم پہ غالب ہیں. اسلام دین سوئن یقبل، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا قبول نہیں کیا جائے گا. رضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہو چکا ہوں اسلام کے لیے، تمہارا دین بننے کے لیے، اسلام پر. اللہ پر ایمان ضروری ہوتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ضروری ہوتی ہے. ایک نبی کے ایمان کے، ایک نبی پر بھی کوئی آدمی ایمان نہیں لائے تو کافر ہو جاتا ہے. ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے، جتنے نبی اللہ نے بھیجے سب کو اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے ماننا پڑے گا. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانے تو تھوڑے مسلمان رہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانے تو تھوڑے مسلمان رہیں گے. تو جو حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہ مانے تو مسلمان کیسا رہ جائے گا؟ وہ دیندار. اہل کتاب ہونا کفر کی قسم ہے، ایک کافروں کی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں وہ اہل کتاب ہونا بھی ایک قسم ہے، کائنڈ ہے وہ، ایک کائنڈ آف کفر ہے وہ. ان کو کون بتائے گا؟ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے اس ملک کے اندر کہ بھائی شفقت سے، محبت سے، حکمت سے، طریقے سے ان تک اس امانت کو منتقل کرو، ان کو سمجھاؤ. اب میں اور آپ تو سمجھانے سے رہے، ہمیں خود ہی نہیں پتا، تم میں آپ جا کے بولیں گے کیا کہتے. بھائی انسٹیٹیوٹ ایسے بناؤ کہ جس میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو یہ کام کر سکیں، دین کے صحیح ترجمان ہوں، دین کو صحیح بتانے والے ہوں، صحیح پیش کرنے والے ہوں، انسانوں کی عقل کو سامنے رکھ کر، ان کی فہم کو سامنے رکھ کر، ان کے انداز کو سامنے رکھ کر، یہاں کس طرح کی بات ان کو لگ سکتی ہے اس کو سامنے رکھ کر اللہ کی بات ان تک منتقل کرنا، یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. اور جو مسلمان خود نہیں کر سکتا، اس کو پریپیئر کرنے کی جو کرنے والا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ وہ اداروں سے ہوگا. یہ ذمہ داری ہم کل قیامت کے دن ہماری گردن ناپی جائے گی اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا. ابھی ہم خالی مسلمانوں میں تبلیغ کر لیتے پھرتے، بہت بڑا کام سمجھتے، اس کو ہے بہت بڑا کام، اس میں کوئی شک نہیں وہ، لیکن اس سے ہمارا فرض ادا نہیں ہو جاتا. وہ بھی ایک فرض ہے، ایک فرض پورا. نماز پڑھ لینے سے روزہ تھوڑی ادا ہو جاتا، روزہ رکھ لینے سے زکات تھوڑی ادا ہو جاتی، روزہ زکات جناب نماز تینوں پڑھ لینے سے حج تھوڑی ادا ہو جاتا. ایسے مسلمانوں میں تبلیغ کا کام کرنا ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن غیروں میں بھی ہماری طرف سے اس امانت کا منتقل ہونا ضروری ہے، اس پر ورک ہونا ضروری ہے. اس کے لیے پیسہ بھی لگے گا، اس کے لیے وقت بھی لگے گا، اس کے لیے افراد بھی تیار کیے جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں جس طرح کے، جس لیول کا آدمی چاہیے نا، اگر آپ 25,000 علماء اور 25,000 مفتی اور حافظ بناؤ گے نا، تب کہیں جا کے ایک آدھ ہیرا نکلے گا جو ان کا قرضہ چکائے گا. کوالٹی جو آتی ہے نا میرے دوستو، بڑا آدمی چاہیے جو مجدد بنے، بڑا آدمی چاہیے جو لوگوں کے اوپر حاوی، ان کی روحانیت پر غالب ہو جائے. اس کے اندر اللہ پاک اتنی روحانیت ڈالیں کہ اس کی روحانیت کے، یعنی اس کے پریشر کے اندر سب آ جائیں. وہ ویسے نہیں پیدا ہوتے، وہ اس کے لیے بہت بڑی تعداد چاہیے، بہت کام کرنا پڑتا ہے. کون ہوگا بول نہیں سکتے، کس کے گھر میں ہوگا نہیں بول سکتے. چھانٹتے فلٹر ہوتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت بالغا سے اور اپنے فضل خاص سے ایسا کوئی اللہ کا ولی پیدا کر دے گا جو مجدد بن جائے گا اور جو ان کے اندر دعوت کو ایسی چلائے گا کہ ہزاروں لاکھوں اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے، ظاہر ہے کہ ہندوستان تو اور بھی بہت سے آئے نا، لیکن ایک بات ہوئی نا ان کے ذریعے سے کہ اللہ پاک نے 90 لاکھ لوگوں کو ان کے ہاتھ پر مسلمان بنایا. 9 ملین آدمی مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر. اب اندازہ فرمائیے میرے دوستوں، غیر مسلم ملکوں کے اندر کام ہونے کے واسطے بھی کچھ چیزیں ہیں، اللہ کی عادت ہے، ان کی سنت ہے، وہ مسلمان کو پڑھنا پڑتا ہے، ریڈ کرنا پڑتا ہے، قرآن میں غور و فکر کر کے، حدیث میں غور و فکر کر کے، تاریخ میں غور و فکر کر کے، حیات الصحابہ میں غور و فکر کر کے، امت مسلمہ کے احوال میں غور و فکر کر کے، پچھلی قوموں میں غور و فکر کر کے، یہ سارا کام میرے دوستو کریں گے تو پھر ہوگا۔ اس لیے میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا، عالم بننے کے پڑھنے پڑھانے کا، مفتی بننے کے پڑھنے پڑھانے کا جو نظام امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے، یہ سب چیزوں میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے اولاد کو، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، اس کام کے لیے وقف کر دے، اب تعالیٰ شان و فضل فرما دیں گے اس پر، اور ضرورت ہے اس کی، اور اس ملک میں تو اور زیادہ ضرورت ہے۔ اور جبکہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی، اولادیں ہماری ہاتھ میں سے نکل رہی ہیں، تو ان کو بچانے کا اور کوئی طریقہ بھی تو نہیں ہے، اور اس کے لیے پیسے لگاؤ، جتنا لگے پیسہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ دینی مدرسوں پر پیسہ لگنا، اداروں پر پیسہ لگانا، دین کے کاموں میں پیسہ لگنا، میرے دوستو یہ سورس آف آپ ہی سورس آف انکم ہے، یہ اللہ سے لینے کے ذریعے ہیں، اللہ ہی دیتا ہے سب کو، ہم کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، نوکری پر بھی اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن جتنا زیادہ اللہ کے لیے دیا جائے گا اتنا برکت کے ساتھ واپس آئے گا، اور جتنا اللہ کے لیے دیا جائے گا اتنا ہمارے خاندانوں میں اللہ پاک روزی کو بھی اور دولت کو بھی برکت کے ساتھ میں پھیلائیں گے۔ یہ تو ذریعہ ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ جیسے آپ ایک دکان ملنے کے بعد دوسری دکان اگر مل رہی ہو فری میں، ایک جاب ملنے کے بعد دوسرا کوئی ایسا سورس بن گیا آپ کا آمدنی کا، تو آپ نکو بولے کہ نہیں نہیں میرے پاس بہت ہے، یہ مہینے میں سیلری ملنے کے بعد آپ آئندہ مہینے میں نکو بولے کہ نہیں اللہ میں یہ سیلری ہے تین چار مہینے چلتی، بعد میں دیکھیں گے، ایسا بولے کبھی نہیں بولتے، تو دن کے اندر کیوں بولتے بھائی ایسا؟ ارے ابھی آئے تھے نا پرسوں مدرسے والے، ان کو دیا نا، ارے بھائی جتنا تیرے سے ہو سکتا تو سب کو دے، جو صحیح دین کا کام کر رہا ہے، جتنے مسجدیں بن رہی ہیں ان سب کو دو جو دین کا کام ہو رہا ہے، اپنے حساب کے مطابق حصہ لیتا ہے آدمی، لیکن گھبرانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، پریشان ہونے کی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ تو جتنا زیادہ ہو اتنا بھلا ہے، جتنا زیادہ ہو اتنا بھلا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو آئے تھے الرحمن علم القرآن، آپ چاہیں تو اس پورے کو اسی میں انکلوڈ کر لیجئے کہ یہ پوری بات اس کی اطراف ہی گھوم رہی ہے اصلاً میری۔ اللہ پاک نے قرآن کی تعلیم کے ساتھ میں صفت رحمان کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں جو میری بنائی ہوئی ہیں وہ، اور آخرت کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ میں نے قرآن پاک کے ذریعے سے سمیٹے ہوئے ہیں، اور جس کو میں نے یہ دے دیا یوں سمجھ لو کہ رحمان نے اپنا اس کو بہت کچھ دے دیا۔ اس لیے رحمان نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مولانا حفاظ صاحب کو، حافظ حفاظ صاحب کو، کہ ان کو یہ توفیق ہوئی کہ انہوں نے یہ ماشاءاللہ لڑکیوں کا مدرسہ بھی شروع فرمایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ تعلیم بالغان کا بھی سلسلہ ہے۔ جتنے حضرات ہیں سب اپنے اولاد کے بارے میں میرے دوستو یہ سوچو، یہاں اپنی اولاد کو بچانا بہت اہم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جگہ فرمایا، اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، اے فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل نقصان کر لینے والے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا، قرآن پاک کے الفاظ کو غور فرمائیے، الذین خسروا انفسهم واهلیهم، اصل نقصان کر لینے والے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن نقصان کر لیا، یوم القیامہ، ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ الا ذلک هو الخسران المبین، سن لو کہ دیکھو یہ بہت بڑا نقصان ہے، تم کو اندازہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں یقین کر لو، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی، آخرت کے لیے تیار نہیں کیا، تو پھر اس کے اوپر بھی آگ ہوگی، اس کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذلک یخوف اللہ به عباده یا عبادی فاتقون، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں ڈر جاؤ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ ڈراتا ہے، یخوف اللہ به عباده یا عبادی فتقون، اے میرے بندو ڈر جاؤ، جس چیز کو میں ڈرنے کو کہہ رہا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں، تو خود سمجھو کہ وہ کتنی ڈرنے کی چیز ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے بچوں کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے علم کے مطابق ہم اعتماد اللہ کے علم پر بھروسہ کریں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بھروسہ کریں، ان کی باتوں پہ بھروسہ کریں، ان کے ارشادات پہ بھروسہ کریں۔ اپنا علم ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، اپنا ایکسپیرینس اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اپنی سمجھداری ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، اپنی شفقت و محبت ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ شفیق، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار، وہ ہم سے زیادہ عقل والے، وہ ہم سے زیادہ مہربان، ہماری اولاد کے لیے بھی۔ اس لیے خود اپنے سے بھی جتنا دین سیکھنا ہے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنا ہے, اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی جتنا سے زیادہ ہم اس کی طرف متوجہ کر سکیں وہ بہت اچھا ہے. اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ یہ بولیں گے کہ بھائی ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں, ہمارے گھر والے نہیں مانتے, یا ہم جو باتیں تو صحیح ہیں لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس کا, تو عقل درجے کی بات میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ہمارے استاد صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت اصل بچے کی تربیت کے لیے ہے کیا سٹ اپ, کیسے ہونا, ایک عام آدمی کی کیسے فرمائیے. تو بہت بزرگ استاد تھے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو طریقہ بچے کی تربیت کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچہ صحیح بولنا شروع کرے اس کو قاعدہ پڑھانا, اس کے بعد اس کو حافظ بنا لینا, اس کے بعد اس کو عالم کا کورس کرا دینا, اس کے بعد اس سے معلوم کر لینا کہ کیا دنیاوی شعبوں میں کسی چیز سے تیرے کو مناسبت ہے. اب جیسے یہاں پر ہائی اسکول تک پڑھائی ضروری ہے, وہ تو آپ کو کرانا ہی پڑے گا کسی نہ کسی درجے میں, ہائی اسکول میں چلے گئے عالم کا کورس بھی کر لیا. اب اگر وہ یہ بولے کہ میں دین کی خدمت کے لیے ہی وقت ہو جاتا ہوں, میں یہی کام کر لیتا ہوں, تو پھر آپ جبر مت کرو اور نہ اس کو ترغیب دو دوسری چیز کو, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں اس کا بھی ذہن پورا بنا ہوا نہیں, اپنا بھی نہیں ہے, تو پھر بچے کا میلان جدھر ہے, اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو ادھر, یا انجینئر بننا چاہ رہا ہے تو ادھر, یا ایک ٹیکنیکل شعبہ میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ ادھر, ادھر جانا چاہ رہا ہے اس کو ادھر بھیج دو. اس کے بعد اگر اولاد بگڑے گی نا تو ماں باپ ذمہ دار نہیں رہیں گے. اس کے بعد بھی تو چانس ہے نا بھائی, گندے ماحول میں جا کے کیا ہوتا نہیں معلوم, لیکن اگر اس کے بغیر بگڑے گی تو بچے کے ساتھ ماں باپ بھی پکڑ میں آ جائیں گے. طریقہ یہ ہے تربیت کا, کیونکہ انسانیت بنانے والا جو علم ہے نا وہ تو قرآن حدیث کا علم ہوتا ہے. انسانیت جو انسان کے اندر آئے گی وہ قرآن حدیث کے علم سے آئے گی, اور کسی علم سے نہیں آئے گی. اس وجہ سے قرآن کا علم سب سے مقدم ہے, اور اس کا اور یاد کرنے والا علم بھی, اور اس کو سمجھنے والا علم بھی جس کو ہم عالم کا کورس کہتے ہیں, اور اس میں اور آگے ترقی کرنے والا بھی. وہ فارغ کرانے کے بعد میں پھر ٹھیک ہے آپ بزنس مین ہیں تو بزنس میں لگا لو مرضی, یا یہ کہ بچے کا اپنا میلان ہے کسی طرف کرنے کا تو کر لینے دو اس کو, لیکن یہ بنیادی کام تو ہو جانا ہے اس کو. اس لیے ہر مسلمان کا بچہ حافظ بننا چاہیے, ہر مسلمان کا بچہ عالم کا کورس کر لینا چاہیے, اس کے بعد میں جس کو تجارت کرنا ہے تجارت کرو, ذریعہ معاش کوئی اور اختیار کرنا ہے وہ کر لو, اور اگر دین کی خدمت کے لیے ہے تو پوری دنیا میں دین کی خدمت کے مواقع پڑے ہوئے ہیں. ہوتا یہ ہے, ارے صاحب پہلے تو حافظ نہیں تھے, اب تو ایک ایک لین میں دس دس بیس بیس حافظ ہیں, حافظ زیادہ بنا کے کیا کریں گے, کوئی سننے والا نہیں ہے, تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ہے. بھائی تیرے کو بولا کون کہ یہیں پڑھ تم, ہمارے پاس اپنے انڈیا میں جہاں حافظ بن جاتے تھے ہمارے کو رکھتے تھوڑے تھے یہاں پہ, بھائی تم حافظ بن گئے فلاں گاؤں والے بول رہے جاؤ وہاں کے سنا کے آؤ, فلاں شہر والے بلا رہے جاؤ وہاں کے سنا کے آؤ. اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے دین کی خدمت کرنا ہے, اس کو سامنے رکھ کر پھر آپ امریکہ کے نقشے کو دیکھو کہاں بس ہو جائے گی. ابھی جب تیار ہوئے ان کا تو میدانی میدان پڑا ہوا یہاں سے وہاں تک کھلا ہوا. اصل دین کی خدمت کو جب فوکس کرے گا آدمی تو سارا کا سارا کا میدان ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے آپ کو بھی ہمت دے, ایک اپنے اولاد کے بارے میں ڈیسیشن لینے کا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں اداروں انسٹیٹیوٹس کے, ان اخراجات کو ان اداروں کو کوئی دوسرا نہیں دے گا میرے دوست, حکومتیں نہیں دیں گی, یہودی نہیں دے گا, عیسائی نہیں دے گا, مشرق اور دہریہ نہیں دے گا, اور جو مسلمانوں میں بہت دور ہے مذہب سے وہ بھی نہیں دے گا, یہ طبقہ ہی دینا پڑے گا. جو نماز جانتے ہیں روزہ جانتے ہیں دین کی اہمیت ان کے پاس ہے, علماء کی بات سننے آتے ہیں, جب جلسوں میں آ جاتے ہیں بیان کرنے کو بول رہے تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تو جس کے پاس میں دین کا شعور ہے اسی کی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم دین کے تقاضوں کو اپنا دین ہونے کی وجہ سے پورا کریں گے. جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں کریں گے اس کام کو, وہ کیوں کریں گے بھائی. اس لیے جب یہ تقاضے ہمارے سامنے آئے تو برا نہ مانا کرو, اور اللہ نے جو حوصلہ دیا ہے اس کے حساب سے حصہ لیا کرو, اور جتنا زیادہ تم جگر دکھاؤ گے حوصلہ دکھاؤ گے اللہ پاک کا فیضان اتنا ہوگا. لا توکی فیوک علی, حدیث شریف میں ہے کہ تم اپنا بٹوا کھول دو اللہ اپنا بٹوا تم پہ کھول دے گا, اور اگر تم اپنا بٹوا بند کر دو گے تو اللہ اپنا بٹوا بند کر دے گا. ہمارے پاس کیا رہتا ہے, پٹی کوڑی, وہ کھلنا ہے اصل چھپر پھاڑ کے جو ملتا ہے. تو وہ اگر کسی کا قبول ہو گیا, اور ویسے تو ہر ایمان والے کا جب وہ اخلاص کے ساتھ دیتا ہے تو قبول ہی ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ کر کے جیسے یہ تقاضے آئے اداروں کے میرے دوستوں, ان کو آپ ضرور اس کے اندر شرکت فرمائیں, حصہ لیں. اس سے جو ہمارے ذمہ فریضہ پورے عالم میں دین پھیلانے کا, اس ملک میں دین کے پھیلانے کا ہے, اس فریضے کی ادائیگی میں بھی مدد ملتی ہے. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.